بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرات, بدکلیس ڈاٹ کام میں ابھی آپ امام الہند مولانا ابوالکلام آزاد رحمت اللہ علیہ کے مسلمانان ہند سے آخری خطاب کی چند حلقیاں سماعت فرما رہے تھے. امام الہند کا یہ خطاب جامع مسجد دہلی میں اس وقت ہوا تھا جب تقسیم ہند کا زخم رس رہا تھا. وہ مسلمان جنہوں نے اس ملک کو تہذیب دی تھی, تمدن سے زوارا تھا, اب ان پر یہ زمین تنگ ہو رہی تھی. دہلی کی گلیاں ان کے خون ناحق سے رنگالوٹ ہو رہی تھی. چار طرف پہلی مایوسی کے عالم میں ان کے قافلے وطن کو خیر باد کہنے کی غرض سے شاہجہانی مسجد کے صحن میں جمع تھے. امام الہند کا یہ خطاب تاریخ ساز خطبات میں شمار ہوتا ہے. اس میں امید کی کرن دلوں میں روشن تھی اور ترک وطن کا ارادہ مسلمانوں کے دلوں سے نکال باہر کیا, جس کا نتیجہ ہے کہ آج ہندوستان مسلمانوں کی کثرت تعداد کے لحاظ سے انڈونیشیا کے بعد دوسرا بڑا ملک بن گیا ہے. امام الہند نے اس تاریخی خطاب میں جن خیالات کا اظہار کیا ہے ان سب سے اتفاق کرنا ممکن نہیں. اختلاف کی گنجائش بہرحال موجود ہے, لیکن اس میں شک نہیں کہ امام الہند کی تاریخ اقوام اور عروج و زوال پر گہری نظر تھی. مستقبل ان کے سامنے آئینے کی طرح روشن تھا. فیصلہ آپ پر ہے کہ امام الہند نے تقسیم ہند کے فوراً بعد جن خدشات کا اظہار کیا تھا وہ کہاں تک درست ثابت ہوئے. اس خطاب کی جو ریکارڈنگ آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے, گمان غالب ہے کہ امام الہند کی آواز میں ہے, لیکن اس کی تصدیق نہ کر سکنے پر ہم معذرت خواہ ہیں. سماعت فرمائیے, امام الہند مولانا ابو الکلام آزاد کا خطاب.
مادر وطن چھوڑ کر جا رہے ہو, تم نے سوچا اس کا انجام کیا ہوگا, تمہارے اس کا فرار ہوتے رہنے سے یہ ہندوستان میں بسنے والے مسلمان کمزور ہو جائیں گے, اور ایک ایسا وقت بھی آ سکتا ہے جب پاکستان کے علاقائی باشندے اپنی اپنی جداگانہ حیثیتوں کا دعویٰ لے کر اٹھ کر ہوں گے. اگر تم بنگال میں جا کر آباد ہو جاؤ گے تو ہندوستانی کہلاؤ گے, اگر تم صبح پنجاب میں جا کر آباد ہو جاؤ گے تو ہندوستانی کہلاؤ گے, اگر تم صبح سرحد اور بلوچستان میں جا کر آباد ہو جاؤ گے تو ہندوستانی کہلاؤ گے, اگر تم صبح سندھ میں بھی جا کر آباد ہو جاؤ گے تو ہندوستانی کہلاؤ گے. اور جب یہ قومیں خود کو مستقل قرار دینے لگے تو ذرا غور کرو, کیا اس وقت تمہاری پوزیشن پاکستان میں بن بنا مہمان کی طرح نازک اور کوئی خزانہ نہ رہ جائے گی؟ دیکھو اور غور سے سنو, ہندو تمہارا مذہبی مخالف تو ہو سکتا ہے لیکن مذہبی مخالف نہیں, اور تم اس صورت حال سے نمٹ سکتے ہو, مگر پاکستان میں تمہیں کسی وقت میں قومی اور وطنی مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑ جائے گا جس کے آگے تم بے بس ہو جاؤ گے. اور بنیادی طور پر شروع سے ہی سب سے پہلی بات جس نے مجھے پریشان کیا وہ مسلمان باہمی اختلاف تھا, چند سرکاری ملازمین کا فیل اور چند سدھرن و مفاد پرست اشخاص نے حکومت برطانیہ کی سیاسی فریب کاری شکار بن کر مسلمان امت کو ہر سیاسی حق سے محروم اور ان کے ذہن کو مفلوج کر دیا. انہوں نے اس بات پر غور نہیں کیا کہ خود حکومت برطانیہ مسلمان کے لوگوں کو ایک نظر سے دیکھا کرتی ہے جیسے ایک شوہر اپنے حال کی بیٹی کو دیکھتا ہے. اور پچھلے دنوں 1948 میں لکھنؤ کی ایک اجتماع سے بھی یہ بات کہہ چکا ہوں کہ ان برطانیوں میں جو 1947 کے بعد ہوتی نہیں, بدقسمتی سے ہر فرقہ پر جماعت کے لوگ اس میں اضافہ کرتے رہے, اور کوئی جماعت ایسی نہیں جس کے دامن پر خون کا تھپڑا نہ لگا ہو. میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ جس دروازے سے یہ سرکا پرستی آئی ہے اس دروازے کو بند کر دیں. میرے عزیزان گرامی, میں آپ سے یہ بات معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ اگر تم کسی اونچ کا لاش پر ایک رشت بھی سے ہاتھ ڈال دو گے تو کیا یہ ثابت کر سکو گے کہ وہ مردہ لاش نہیں؟ اللہ علیم ہے, سورج اور چاند کی وجود کرتا یقین نہیں, جس کا حق کی کامیابی اور باقی کے خسران پر ایمان. اس کی بات اس لیے طرح نہیں کی جا سکتی کہ لوگ اس کو استعمال نہیں کریں گے. سچ سچ ہے اگر جو تمام عالم میں اس کا ایک بھی دوست ہو, سچائی کی بات آنا خود تو میرا احساس ہے, اور ایائے حق اور امر بھی معروف کا سرو شرائی ہے تو ضرور میں حضور میں سبھاؤ کے ساتھ نہیں کہنا سکتا. اگر دنیا میں جو لوگ ہیں جو ان کو چناؤ کی روشنی دھندلی نظر آتی ہو تو یہ ان کی آنکھوں کا ذوق ہے, ان کے ساتھ چراغ گل نہیں کیے جا سکتے. میں مسلمان ہوں اور میری یقین کے لیے مدد کرتا ہے کہ میرے اللہ کی کتاب اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نے بتایا ہے. میرا احساس ہے کہ آزاد رہنا ہر سب اور قوم کا پیدائشی حق ہے. کوئی انسان یا انسان کی گھڑی کی گور کرے گی یا اپنی رستی کے خدا کے بندوں کو اپنا محکوم کرائے, میں دنیا اور غلامی کے لیے کہہ دوں کہ اس کو مانا کیوں نہ رکھ لی جائے, لیکن وہ غلامی ہی ہے اور خدا کی مرضی اس کے قانون کے خلاف ہے. چنانچہ جب ہمارا اسلام مسلمانوں کو یہ سنسکار دیتا ہے کہ وہ ایسی مسلمان حکومت کو بھی منصفانہ تسلیم نہ کرے جو قوم کی رائے اور انتخاب سے وجود میں نہ آئی ہو, حکومت قائم ہو جائے مگر اس کا نظام بھی شخصی ہو یا چند حاکم کی ڈیموکریسی ہو دہشت جو مسلمان ہونے کے لیے اس وقت بھی میرا یہ فرض ہوگا کہ اس کو جانے کو میں تبدیلی کا مطالبہ کروں میرے عزیز دوستو میرے بھائی میں شروع سے کہتا آیا ہوں کہ اس سرزمین میں ہندوستان کو ہم نے اسلام کے ذخیر کے لیے سب سے زیادہ قیمتی چیز دی ہے جس کی سب سے زیادہ احتیاج تھی ہم اپنے ساتھ ذخیرہ لائے تھے اور یہ سرزمین جو اپنے ذخیروں سے مالا مال تھی ہم نے اپنی دولت اس کے حوالے کر دی اور اس میں اپنے سرداروں کے دروازے ہم پر کھول دیے ہم نے یہ جمہوریت اور انسانی مساوات کا پیغام پہنچا دیا تاریخ کی پوری جائے سکے اس واقعے پر گھوم چکی ہے اب اسلام بھی سرزمین پہ ویسے ہی دعویٰ رکھتا ہے جیسا ہندو مذہب رکھتا ہے میں فخر کے ساتھ محسوس کرتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں اور اسلام کی طرح سے بہت شاندار روایت میرے دوست میں آئی ہے میں تیار نہیں کہ سب کوئی چھوٹے سے چھوٹا حصہ گزارا ہونے دوں اسلام کی تاریخ اسلام کی تعلیم اسلام کا علوم فنون اسلام کی تہذیب میری طرف کا سرمایہ ہے یہ میرا فرض ہے کہ اس کی حفاظت کروں اگر ہم اپنے مستقبل کو خود اعتماد ہمت کی نظر سے دیکھتے تو پھر آج ہماری رائے عمل بالکل صاف ہو جاتی ہے یہاں آ کر شک دس مذہب پہ ہمیں جو ہے اسلام کی درمان کی ان کی پرچائی بھی نہیں دے سکتی یقین چناؤ عمل اور سر دینے کا سورج یہاں کبھی نہیں ڈوب سکتا وقت کا کوئی اچھاؤ حالات کا کوئی اتار چڑھاؤ لاہوروں کی چبھن ہمارے قدموں کا رخ نہیں بدل سکتی ہندوستان میں مسلمانوں کی حیثیت ایک عظیم فیوز اپنی اتنی بوریت پھیلی ساتھ کے ساتھ سر اٹھائے کھڑا ہے کہ اس کی نسبت اقلیت سے کمزوریوں کو گمان کرنا بھی اپنی نگاہ شریف ہوتا دے رہا ہے اس کی مسئلہ تعداد ملک میں 10 کروڑ کے اندر ہے وہ ملک کی دوسری جماعتوں کی طرح معاشرتی اور نسلی تفصیل میں بٹی ہوئی نہیں ہے اسلامی زندگی کے مسالات اور برادرانہ یکجہتی کے مضبوط رشتے میں اسے معاشرتی تفصیل کی کمزوری سے محفوظ رکھا ہے چاہے انسانی تعداد کی عظیم مقدار اپنے حقوق اور مفاد کی نگہ داشت نہیں کر سکے گی میرے بھائیوں اتنا بھی احساس نہیں ہے میں بار بار کہہ چکا ہوں کہ ہندوستان کے 1100 میں 400 ایسے ہیں جہاں اکثریت مسلمانوں کی اور دوسری مذہبی جماعت اقلیت کی حیثیت رہتی ہے اگر برٹش بلوچستان کا بھی اس میں اضافہ کر دیا جائے تو 4 کی جگہ دوسری لگتی ہے کہ 500 ہو جائیں گے اور وہ غیر مسلم 600 میں اقلیت کی حیثیت رکھتے ہیں تو 500 میں ہماری اکثریت موجود ہے ایسی حالت میں کوئی وجہ نہیں کہ مسلمانوں کے اقلیت کی گرو ہونے کا احسان بھی اسٹاپ کرے مارچ 1942 کو بابا گرون دہلی دروازہ لاہور میں لاکھوں مسلمانوں کے عظیم اجتماع سے میں نے جب خطاب کیا تھا تو مجھے 1921 کا زمانہ یاد آیا جب میں نے جنرل ممبئی کی صدارت کی تھی میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت میرے حلم و ایمان کی صورت تھی اس میں اب تک جذبہ خط تبدیلی نہیں ہوئی ہے وقت کے تقاضوں کے بعد باتوں میں تبدیلی تو ہو سکتی ہے لیکن جن چیزوں کی بنیاد ایک ٹھوس عقیدہ اور حقیقت میں ہو وہ نہیں بدلتے میں نے 18 برس کی عمر میں سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا تھا چنانچہ میں اب تک اس پر قائم ہوں میں آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ میرے سامنے چراغ جل رہا ہے اگر 20 لاکھ کے انسان بھی مجھے یقین دلانا چاہے کہ چراغ نہیں جل رہا تو میں کبھی اپنے سے آپ کو بند کرنے کے لیے تیار نہیں میں آنے والے زمانے کو کمزوری اور تجربت سے نہیں دیکھتا جل کے آدمی ہمت اور حوصلے سے دیکھ رہا ہوں لیکن جو قوم اپنے آپ کو بچانے پر قابل ہے اس کو تحفظات نہیں بچا سکتے یہ کاغذ کے پرزوں پر لکھے ہوئے قانون محفوظ نہیں کر سکتے مسلمانوں کی تعداد 10 کروڑ ہے اگر 10 کروڑ کے بجائے مسلمان 10 لاکھ بھی ہوتے اور ان کے دل میں یہ خیال ہوتا ہے مرنے کے لیے تیار نہیں زندہ رہنے کے لیے ہے تو کوئی قوم ان کو نہیں مٹا سکتی ہندوستان میں آزاد اتنی بڑی مسلمان تعداد کو اقلیت قرار دینا اور ان کی اقلیتی حقوق اور اقلیتی آزادی کا مظاہرہ کرنا ان میں صرف کچھ دلی ہے بلکہ ان کی شاندار مستقبل کی مسلمان کن بھی ہے. میرے نزدیک ہندوستان میں مسلمانوں کی حیثیت ایک اقلیت کی نہیں بلکہ دوسری بڑی اقلیت کی ہے اور یہ اقلیت ہندوستان کی سوچنا کے تمام سیاسی میں اقتصادی اور تمدنی شہریوں برابر کے حقدار اور رشتے دار ہیں. بس میری جگہ کمزوری اور تجربت کے لیے بلکہ یقین اور ایمان کی ہے. لیکن اگر اتنی بڑی تعداد یعنی 10 کروڑ ہو جائے گی تم یہ خیال کرتے ہو کہ فلاح ہو جاؤ گے مٹ جاؤ گے تو اس کا کیا علاج ہے کہ 10 کروڑ لاشوں کو کوئی صاحب کے لیے کوئی دستور نہیں بچا سکتا. میں اس چیز میں تنگی طے کر رہی ہے میں وہی حرارت آپ کے اندر پیدا کرنا چاہتا ہوں اور دنیا میں وہی بچتا ہے جس کی قوم کی نسل مضبوط ہو. میں آپ کو آئندہ نقشوں کے بنے سے نہیں روکتا لیکن آل انڈیا کانگریس کی صدارت کے 2 برس میں میں نے جو کوششیں کی اور مسلمان لیڈروں نے جس طرح انہیں سکھایا اس کو بیان کرنے کا یہ موقع نہیں. لیکن سر کی چیز کی نقشہ نہیں اور درخت کو جن کی ضرورت ہے. آپ اس ابتدائی مقدمے اور رسوم کو سمجھ لیتے تو آج صرف سوالا حل ہو جاتے. لیکن اب کیا ہو سکتا ہے اب ہندوستان نے اگر سے آزادی حاصل کر لی مگر اس کا اتحاد باقی نہیں رہا. پاکستان کے نام سے جو نئی سیاست وجود میں آئی ہے جس میں مسلم لیگ کے نام سے برطانیہ کے پسندیدہ افراد کا برسر اقتدار طبقہ وہ ہے جو برطانیہ حکومت کا پرورزہ رہا ہے اس کے طرز عمل میں خدمت خلق اور قربانی کا کوئی شائبہ نہیں رہا ہے اور صرف اپنے ذاتی مفاد کے لیے جو بچے کے کاموں میں شریک ہوتے رہے ہیں اور پاکستان کے قیام کا ایک ہی نتیجہ نکلا ہے کہ بڑے سبھی کے مسلمانوں کی پوزیشن کمزور ہو کر رہ گئی ہے اور اب یہ ہندوستان میں رہ جانے والے مسلمان تو کمزور ہو ہی گئے ہیں. یہ ہندوستان میں رہنے والے کروڑوں مسلمان جو اب تک ہندوؤں کے ظلم اور انتقام کا شکار رہیں گے پاکستان میں بسنے والے مسلمان ان کی کوئی بھی مدد نہ کر سکیں گے. اور اسی طرح پاکستان میں بسنے والے مسلمان جس معاشرتی اقتصادی کمزوری اور سیاسی پسماندگی کے شکار رہیں گے یہ ہندوستان میں بسنے والے مسلمان ان کی کوئی مدد نہ کر سکیں گے. کیا یہ غور کرنے کی بات نہیں کہ جو تقسیم کی بنیادی ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان عداوت پر رکھی گئی تھی تو پاکستان کے قیام سے جو معاشرت ایک نئی شکل اختیار کر گئی ہے اور اس کا حل اب اور زیادہ مشکل ہو گیا ہے. اور اسی طرح یہ دونوں ملک خوف و ہراس کے تحت اپنے اپنے فوجی اخراجات بڑھاتے چلے جائیں گے اور معاشرتی ترقی سے محروم ہوتے چلے جائیں گے. میں اس مسئلے کے دوسرے تمام پہلوؤں کو نظر انداز کر کے تنہا مسلم مفاد کی نقطۂ نگاہ سے بھی غور کرنے کے لیے تیار ہوں. اگر پاکستان کی اسکول کو کسی طور پر بھی مسلمانوں کے لیے مفید ثابت کر دیا جائے تو میں اسے قبول کر لوں گا اور دوسروں سے منوانے کے لیے اپنا پورا زور سخت کر ڈالوں گا. مگر حقیقت یہ ہے کہ اس اسکیم سے مسلمانوں کی جماعتی اور ملی مفاد کی کوئی ذرا بھی فائدہ نہ ہوگا. آج میں اگر ملامت کروں تو کیسے کروں اور کس کو کرنا کیوں کر سکوں اپنے بھائیوں کو اپنے عزیزوں کو کس دیوار سے سر کر رہا ہوں. آپ جانتے ہیں کہ مجھے کون سی چیز کہاں لے آئے گی. میرے لیے یہ شاہجہاں کی مسجد اس یادگار مسجد میں یہ پہلا اجتماع نہیں ہے. میں اس زمانے میں جس پر لگ رہا کہ بہت سی گردشیں بھی تھی وہ تو اس دلی سے خطاب کیا تھا. جو تمہارے دلوں پر اطمینان کی جگہ اطمینان تھا اور تمہارے دلوں میں شک کی جگہ اعتماد تھا, اور آج تمہارے چہروں پر اختلاف اور دلوں کی ویرانی دیکھتا ہوں تو مجھے بے اختیار پچھلے چند برسوں کی بھولی بکری کہانی یاد آ جاتی ہے. تم یاد ہے میں نے تمہیں پکارا, تم نے میری زبان کا اچھا دی, میں نے قلم اٹھایا تم نے میرے ہاتھ قلم کر دیے, میں نے چلنا چاہا تو تم نے میرے پاؤں کاٹ دیے, میں نے کروٹ لینی چاہیے اور تم نے میری کمر توڑ دی. تاکہ پچھلے سات وقت کی پرسنما سیاست جو تمہیں آج آگے جنائی ہوئی تھی اس کے عید شباب میں میں نے تمہیں کچرے کے شاہراہ پر چھٹوں گا, لیکن تم نے میری قدر سے نقل و احلاس کیا بلکہ حکومت نے کہا کہ ساری سنتوں کا ادا کر دوں. نتیجہ معلوم کہ آج ان خبروں نے تمہیں گھیر لیا جس کا اندیشہ سلاد التقین کی طرف دور لیا. سب کچھ تمہیں جنون تھا, تازہ سزا ہوں جس نے وطن میں رہ کر لڑی ہوئی وطن کی زندگی گزار دی ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم مقام لیں گے پہلے دن تو نہیں چکے کا بڑا میرے بال پر کاٹ لیے گئے ہیں, میرے آسانی کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوئی ہے, بلکہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میرے تالوں کو تمہاری دس سیلانیوں سے ملا ہے, میرا احساس کر دی ہے, میرے دل تو سکما ہے, سوچے تو صحیح تم نے کون سی راہ اختیار کی ہے, کہاں پہنچے کہاں کرے. ابھی کچھ کہنا سے نہیں ملتا جو میں نے تمہیں کہا تھا کہ جیسے تم جس جب تم نے بھروسہ کیا ہے میرا تیزی سے ٹوٹ رہا ہے, سنی ان سنی برابر کر دی, اور اس نے سوچا کہ وقت اور اس کی پیڑ اور ساتھ تمہارے لیے اپنا ضابطہ تبدیل نہیں کر سکتے. تم دیکھ رہے ہو جن سہارے پر تمہیں بھروسہ تھا خود یہ ناواری سمجھ کر تبدیل کے حوالے کر گئے, اور یہ تبدیل جو تمہاری ربت کی منشا میں مختلف مفہوم رکھتی ہے, یعنی تمہارے نزدیک سے دائیں امت کا نام تبدیل ہے. میں تمہارے سپنے کو کھیلنا نہیں چاہتا اور تمہاری اطلاع کی مزید اضافہ میری خواہش نہیں, لیکن اگر کچھ تم مان کی طرف پلٹ جاؤ تمہارے لیے بہت سے گرے ہو سکتی ہوں. یہ ٹھیک ہے کہ سب نے تمہاری خواہشوں کے مطابق انجام نہیں دی ہے, بلکہ میرے قوم کے پیدائشی حق کے احترام میں کروٹ بدلی ہے, اور دلی کا اطلاع ہے جس کی ایک کروٹ نے تمہیں بہت حد تک خوشہ کر دیا ہے. تم خیال کرتے ہو کہ تم سے کوئی اچھی شے چن رہی ہے اور اس کی جگہ گریشی آ رہی ہے. ہاں تمہاری بہتر آئی اسی لیے کہ تم نے اپنے کئی اچھی شے کے لیے تیار نہیں کیا تھا اور بری شے جو مزدور ہمارا سمجھ رکھا تھا. میرے بھائی میں نے ہمیشہ سیاسیات کو ذاتیات سے الگ رکھنے کی کوشش کی ہے, میں نے کبھی اس پر اور وعدے کا قدم نہیں رکھا. یہی وجہ ہے کہ میری بہت سی باتیں کنائیوں کا پہلی شیئر بھی ہوتی ہیں, لیکن آج مجھے جو کچھ کہنا ہے میں جو ہوں وہ میں کہنا چاہتا ہوں. پچھلے سات برس کی رونداز دہرانے سے کوئی فائدہ نہیں, ہندوستان کے مسلمانوں پر جو لینا آیا ہے میرے لیے اس میں کوئی نئی بات نہیں. میں پچھلے دنوں سے ہی ان نتائج پر نظر رکھتا تھا, اب ہندوستان کی سیاست کا رخ بدل چکا ہے, اب یہ ہمارے دماغوں پر منحصر ہے کہ ہم کسی اچھے انداز فکر میں بھی سوچ سکتے ہیں یا نہیں. یہ خوف کا موسم آج ہی ہے, میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ ہم کو ہمارے سوا کوئی کیئر نہیں کر سکتا. میں نے ہمیشہ کہا اور آج پھر کہتا ہوں کہ تم سڑک پر ہاتھ چھوڑ دو, سب سے ہاتھ اٹھا دو اور بل ہماری کو ٹھاک کر دو. یہ تین ہار قانون کا سنچالن نئے کے دو دھاری تلوار سے زیادہ کاری ہے, جس کے گاؤں کے گاؤں میں نے تمہارے نوجوانوں کی سواری سنی ہے. یہ فرار کی زندگی کیا تم نے ہجرت کے مقدس کام پر اختیار کیے, اس پر غور کرو, اپنے دلوں کو مضبوط بناؤ, اپنے دماغ کو سوچ میں بڑا وعدہ کرو, پھر دیکھو کہ یہ تمہارے فیصلے کتنے آگے آ رہے ہیں, آپ کہاں جا رہے ہو اور کیوں جا رہے ہو.
بنیادی طور سے ہماری آواز کے بغیر ادھورے ہی رہیں گے۔ آج
زلزلے سے جاتے ہو، کبھی تم خود بھی ایک زلزلہ تھے، آج اندھیروں میں کاپتے ہو. کیا یاد نہیں کہ تمہارا وجود ایک اجالا تھا، یہ بادلوں نے نیلا پانی برسایا ہے اور تم نے دن جانے کے حق کی شکل میں پانی چڑھا لیا ہے، حالانکہ وہ تمہارے ہی اسلام تھے. سمندروں میں اتر گئے، پہاڑوں کی چھاتیوں کو رون ڈالا، بجلی آئی توڑ کر مفت اڑا دیے، بادل گرجے کو پورا پہاڑوں سے جواب دیا، سرسوں کی مس کو خود پھینک دیا، پہاڑوں کی آئی تو ان سے کہہ دیا کہ جاؤ، تمہارا آپ کا یہ نہیں ہے، یہ ایمان کی جگہ نہیں ہے. شہنشاہ میں جو بھائی رکھے والے آج خود اپنے گھر والے رکھے لگے، خدا بھی تم سے حاصل ہو گئے، جس کا کبھی ایمان ہی نہیں تھا. میرے بھائیوں، میرے پاس تمہارے لیے کوئی نیا نسخہ نہیں ہے، وہی پرانا نسخہ ہے جو برسوں پہلے کا ہے، اور وہ نسخہ جس کو کہا جاتا ہے انسانی میں سب سے بڑا محسن آیا تھا، اور وہ نسخہ ہے قرآن کا یہ اعلان جو آتا ہوں وہ آتا ہوں اور تمہارا ہوں ان کو تم مومن. ختم ہو گئی، مجھے جو کچھ کہنا تھا وہ میں اختصار کے ساتھ کر چکا ہوں، اور پھر کہتا ہوں اور بار بار کہتا ہوں کہ اپنے حالات پر قابو رکھو، اپنے گھر کو پیش، اپنی زندگی خود فراہم کرو. یہ مندی کی چیز نہیں کہ میں تمہیں خرید کر لا دوں، یہ ندی کی دکان میں ہمارے سواجہ کی نتیجے ہی دستیاب ہو سکتی ہے. اور ان علماء سو کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں جنہوں نے مسلمان امت کے ذہن کو منتشر کر کے رکھ دیا، سوائے اس کے جو سانپ اور بچھو ایک سوراخ میں جمع ہو جائیں گے. لیکن یہ علماء دنیا پرست کبھی ایک جگہ اکٹھے نہیں ہو سکتے. ادھر ان کے پنجے تیز اور دانت زہر آلودہ ہو گئے. یہی حال اس پرانی دنیا کا ہے. مگر میں تم سے معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ کیا معقولیت اور حقیقت کی موجودگی سے ہمیں اس قدر مایوس ہو جانا چاہیے کہ ہم موت اور بربادی کے سیلاب میں کودنے سے پہلے یہ بھی معلوم نہیں کر سکتے کہ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے، اور خود ہماری قسمت پر اس میں جا کر پڑے گا.
حضرات، یہ بلبل ہزار داستان کی آخری چہک تھی، بجھنے والی شمع کی آخری لو تھی جو بھڑکی اور خاموش ہو گئی. اس خطاب کے بعد مولانا 1958 تک 9 سال زندہ رہے. نداء الاسلام کے سیریز مندرزیل پتوں سے طلب فرمائیں. عبد المتین منیری، پوسٹ بکس نمبر 3907، دبئی، یو اے ای. کیسٹ لائبریری، جامعہ اسلامیہ، جامعہ آباد، بھٹکل، ین کے. پن کوڈ نمبر 5813-20، انڈیا.